الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس قائد سپاہ صحابہ معزز علماء کرام ضلع مظفر گڑھ کے کیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے کارکنوں آج 14 دسمبر 1992 کی تاریخ میں خلیفہ بلا فنس کے عنوان پر منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس پورے احترام اور وقار کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میں سپاہ صحابہ کے ان تمام جیالوں کو اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی کانفرنس، آج کے استقبالیہ جلوس اور اسی طرح آج وکلاء کرام سے ملاقات کا موقع، یہ پروگرام ترتیب دیے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا. میرے بھائیوں، خلیفہ بلا فسق یہ وہ اہم عنوان ہے جس پر آج میری مختصر گفتگو کا آپ کے سامنے یہ عنوان محور اور مرکز رہے گا. آج عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علل اعلان شیعہ پر تنقید کرتے ہوئے اس کے کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں. آپ کے ایسا کرنے سے شیعت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے. جب ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رد عمل اور ری ایکشن ہے، در حقیقت شیعت کی طرف سے اصحاب رسول پر تبرع ہوتا ہے، شیعت کی طرف سے اصحاب رسول کے خلاف غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے، ہم جواباً یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو ہمیں پڑھا لکھا طبقہ، سیاستدان اور حکمران یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب، اگر مان بھی لیا کہ شیعہ تبرع کرتا ہے تو وہ کتابوں میں اور وہ اپنی چار دیواری میں، اپنے مخصوص عبادت خانوں میں، اپنی محفلوں اور مجلسوں میں کرتا ہے. وہ لاؤڈ سپیکر پر ہر روز، ہر دن، ہر صبح و شام صحابہ کرام پر تبرع نہیں کرتا. وہ کتابوں میں کوئی الزام لگاتا ہے، آپ کتابوں میں جواب دیں. وہ مجلسوں میں اشارتاً کنایتاً یہ بات کرتا ہے، آپ مجلسوں میں اشارتاً کنایتاً جواب دیں. یہی بات قومی اسمبلی میں گلگت کے حوالے سے جب زیر بحث آئی تو میں نے وہاں کہا، آؤ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ کہاں سے ملتا ہے، فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات کے راستے ہموار کرنے والے اسباب اور عوامل کون سے ہیں. اور میں آج قومی اسمبلی کے اسٹیج سے ایک بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتلایا جائے، ملک کے کونے کونے میں، ہر شہر دیہات میں، ہر بستی اور قریہ میں، جہاں جہاں شیعت کے کفر گھر ہیں، جہاں جہاں شیعت کے ایمان بگاڑے ہیں، شیعہ دن رات میں 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر کھول کر لاؤڈ سپیکر پر برملا اعلان کرتے، اشہد ان علی جل ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فسق شیعت اپنے لاؤڈ سپیکروں پر ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر چوک چراہے میں 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ خلیفہ بلا فصل کا سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ لازمت کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہہ کے اس کا اعلان کرتی ہے. میں سوال قومی اسمبلی کے ممبروں سے کرتا ہوں، میں سوال پاکستان کے حکمرانوں سے کرتا ہوں، میں سوال دنیا بھر کے مواخوں سے کرتا ہوں، میں سوال دنیا بھر کے مورخین سے کرتا ہوں، محققین سے کرتا ہوں، اور دنیا بھر کے شیعہ مصنفین سے سوال کرتا ہوں، مجتہدین کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کلال آگے بڑھے، سیرت کی کتب کو کھولے، تاریخ کے فاق الٹے، تاریخ کے ذریعے، سیرت کی کتب کے ذریعے، حقائق کے ذریعے ثابت تو کرے کہ پیغمبر کے بعد خلافت علی کے بعد چلی گئی تھی. کوئی ثابت کرے، مردہ نعرے لگانے سے بہتر چپ رہے، کوئی ثابت کرے، کوئی ثابت کرے کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے مل کر حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. پھر یہ ثابت کرے چلو سب نے بیعت نہیں کی، صحابہ کی نسبت آپ نے کی ہو، نہیں ثابت کرتا. چلو یہ ثابت کرے 1000 نے بیعت کی ہو، 500 نے بیعت کی ہو، اور 20 آدمیوں نے بیعت کی ہو، 10 آدمیوں نے بیعت کی ہو، بلکہ بیعت تو دور کی بات ہے. بیعت تو تب ہوگی جب علی کا ہاتھ بڑھے، بیعت تو تب ہوگی جب علی امیدوار بنے، بیعت تو تب ہوگی جب حضرت علی نے خلافت کے لیے لوگوں کو پکارا ہو. بیعت نہیں مل سکے گی، تم حضرت علی کی امیدواری ثابت کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیدوار خلافت بنے ہی نہیں، امیدوار خلافت نہیں بنے. جب حضرت علی امیدوار خلافت ہی نہیں، انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں، اور کسی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہی نہیں، تو پھر حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ حقیقت ہے یا فریب؟ اس کا حقانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جب یہ جھوٹ ہے، جب یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، پھر اس کو اذان میں، اس کو لاؤڈ سپیکر میں، اور ہر بستی، ہر شہر، ہر کوچہ گلی میں 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر اس دجل و فریب کا پرچار کیوں کیا جاتے؟ 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر یہ 1 لفظ کہہ کر پیغمبر کے 3 صحابہ، 3 خلفاء، صدیق کی خلافت کا انکار ہے، فاروق کی خلافت کا انکار ہے، عثمان کی خلافت کا انکار ہے. اور میں نے اسمبلی میں کہا، آج کہتا ہوں، اگر میں صدر پاکستان کی صداقت کا انکار کروں ملزم کہلاتا ہوں، وزیر اعظم کی وضاحت کا انکار کروں ملزم کہلاتا ہوں، اسپیکر اسمبلی کی اسپیکر ہونے کا انکار کروں ملزم کہلاتا ہوں، عدالت کے وجاہت کا انکار کروں ملزم کہلاتا ہوں، اور تمہاری صداقت وضاحت کا انکار کرے ملزم ہے، باغی ہے. جو 3 صحابہ کی خلافت کا انکار کرتے وہ اسلام کا باغی ہے، وہ سنیوں کا مجرم ہے. اس لیے حکومت سب سے پہلے یا تو یہ ثابت کرے کہ پیغمبر اسلام کے بعد خلافت حضرت علی کے پاس گئی تھی. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتی تو وہ فوری طور پر اس دجل و فریب پر مبنی جملے کو اذانوں سے بند کرائے، اذانوں سے بند کرائے. اگر وہ یہ حرف، یہ جملہ، یہ دجل، یہ فریب، یہ 3 صحابہ کی خلافت پہ ماری جانے والی تلوار ادانوں سے نہیں نکلواتی، یہ ادانوں سے حروف توڑ نہیں کرواتی، یہ تبرع جو ادان نے 3 مرتبہ شجت پیغمبر کے صحابہ پر کرتے، اگر تم اسے بند نہیں کرا سکتے ہو، سنو بغاشا سنو، تم تبرع بند نہیں کرا سکتے تو پھر صداعت بھی بند نہیں ہو سکتی، پھر شجت کے کف کا اعلان بھی بند نہیں ہو سکتا. عسکری پہن لی جائے گی، میری پہن لی جائے گی، شجت کے کف پر، تڑ پر، پراٹ پر بدل نہیں ڈالا جائے گا. ہم آپ کی واپسیوں میں چلے جائیں گے، شجت کے کفر کا پرچار کرتے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ صحابہ کی خلافت کا انکار ہو تو حکومت چپ، لاؤڈ سپیکر پر ہو حکومت چپ، روزانہ ہو، حکومت چپ اور ہم ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں، پھر قانون حرکت میں، پھر تمہاری انتظامیہ حرکت میں، یہ دوغلاپن، یہ زیادتی، یہ انتقامی انداز، یہ جانبداری نہیں چلے گی۔ یا ثابت کرے ہر حلقے کا ڈی سی، ثابت کرے کہ میرے حلقے میں چونکہ یہ اذان ہو رہی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ حضرت علی بغیر فاصلے کے خلیفہ تھے، وہ ثابت کر جائے اذان دلوائے، نہ ثابت کر سکے اس جھوٹ کو بند کرائے۔ اور میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ شیعہ کے کفر کی بے شمار وجوہات ہیں، شیعہ کے کفر کے اسباب و عوامل بے شمار ہیں۔ چلو آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو، ہم تمہیں مانیں گے کافر، کہیں گے کافر، لیکن چلو اس شہر میں کفر کا نعرہ نہیں لگائیں گے جس شہر میں تم اذان بدل لو گے۔ چلو ایک اور، حالانکہ شریعت کے کفر کے بے شمار وجوہات، بے شمار اسباب عوامل ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم اپنے نصاب سے جو نصاب بچوں کو سکولوں میں پڑھاتے ہو، جس میں تم نے کلمے کے اندر اس جھوٹ کا، تجر کا، فریب کا اضافہ کیا ہے، تم اپنا کلمہ بدل لو، کافر پھر بھی سمجھیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے۔ سنو کی بات ہو گیا، لیکن اگر تم یہ کہو کہ ان کا جھوٹ بھی جائز، ان کا دجل و فریب بھی جائز، ان کے لیے تبرے والی اذان بھی جائز، ان کے لیے تبرے والا نصاب بھی جائز، اور ہمارے لیے حقیقت پر مبنی تقریر نہ جائز، تو یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ صدیق کی خلافت تمہارے نزدیک کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، صدیق کی خلافت وہ خلافت ہے، صدیق کی نیابت وہ نیابت ہے، صدیق کی پیغمبر کے بعد امت کی رہبری کا مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے۔ اگر امت نے صدیق کو منتخب کیا ہوتا، پیغمبر کے اشارہ نہ ہوتا، فرمان نہ ہوتا، پیغمبر نے اپنے فرامین میں بار بار ذکر نہ کیا ہوتا، تب بھی جماعت امت تھا اور اس کا منکر کافر ہوتا۔ لیکن میں کیا کہوں، صدیق تو وہ انسان ہے اور اس کی خلافت کا وہ مہتو ہے، وہ شان، وہ مقام ہے۔ صدیق وہ شخص لوگوں، پیغمبر نے مرض المات میں حکم دیا، مروا لاکن فرجو سلی بلّہ، ابو بکر چلاؤ کہ لوگوں کی عمارت کرے، صدیق نے آگے بڑھ کر عمارت کرائی، پیغمبر علی کو عباس کو لے کر صدیق کے پیچھے آ گئے۔ حضور کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازوں میں امامت کی، کتنی نمازوں میں؟ 17 نمازوں میں۔ صدیق اکبر کے مقابلے میں خلیفہ بلا فصل کسی اور کو بناتے، یہ قیادت ہے سعد بن عبادہ، انصار نے کہا تھا ایک تم میں سے امیر، ایک ہم میں سے امیر، دو امیر، لیکن پھر انصار نے یہ واپس لے لیا مطالبہ، تم سعد بن عبادہ کی بات کرتے تو کوئی بات چل جاتی، کسی اور کی بات کرتے تو بات چل جاتی، تم نے نام اس علی کا لیا ہے جس علی کو پیغمبر اسلام کو جب ہوش آئی صدیق امامت کر رہے تھے، فرمایا علی کو لاؤ، عباس کو لاؤ، جب علی آئے، عباس آئے، اللہ کے رسول نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، پاؤں جھلکتے رہے تھے، عام مسجد میں داخل ہوئے، خود بھی صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے، عباس کو پیچھے کھڑا کیا، علی کو پیچھے کھڑا کیا، سوچ کو آ کر پیغمبر نے کسی اور کو کیوں نہیں بلایا، کسی اور کو طرف کیوں نہیں کیا، کسی اور کو ساتھ کیوں نہیں لیا، پیغمبر کی دور رس نگاہیں دیکھتی تھی، پیغمبر تو کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا، لوگ علی کا نام لے کر صدیق کا انکار کریں گے، لوگ پیغمبر کے قرب کا نام لے کر خلافت کا انکار کریں گے، پیغمبر کے تعلق کا نام لے کر صدیق کو چھوڑیں گے۔ فرمایا ابو بکر لوگ کچھ کہتے، علی لوگ کچھ کہتے رہے، لوگ کوئی پرپر نہ کرے، امت چاہے جہاں اس لیے جانا ہے، لیکن میں تجھے اپنے ہاتھ سے صدیق کے پیچھے کھڑا کرتا ہوں تاکہ پتا چل جائے تو مقتدی ہے، صدیق امام ہے، صدیق بیچ پہ ہے، رہنما ہے، اور تو اس کا پیروکار ہے۔ کسی اور کو نیابت کے لیے کھڑا کیا ہوتا، کسی اور کی خلافت بلا فصل کا شیعت نے اعلان کیا ہوتا، برداشت وہ بھی نہیں تھی، لیکن علی کا نام لے آئے جسے پیغمبر نے خود صدیق کے پیچھے کرا دیا، خود کیا، ساتھ لے جا کر کیا, اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرار کیا گیا. آپ نے صدیق اکبر کی ہاتھ پہ بیٹھ کر کے خلافت کیوں تسلیم کر لی؟ فرمایا عجیب سوال ہے, تم یہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ دین کے معاملات میں اہم نماز ہے, پیغمبر نے صدیق کو ہمارا دین کا رہنما بنا دیا, ہم نے دنیا کا رہنما مان لیا. میرے بھائیو پھر کیوں نہ ہو کہ صدیق تو شخصیت ہے جس نے سب سے زیادہ پیغمبر کی صحبت, سب سے زیادہ پیغمبر کا قرب, سب سے زیادہ پیغمبر کی نزدیکی, سب سے زیادہ پیغمبر کا ساتھ کا موقع پایا ہے. علی المرتضی نے صدیق علی المرتضی نے پیغمبر کا ساتھ دیا. جب اعلان فرحان کی چوٹی پر ہوا تو علی المرتضی کی عمر 6 برس تھی اور صدیق اکبر کی عمر 38 برس تھی. جب پیغمبر کے ساتھ علی آئے عمر 6 برس تھی, جب صدیق آئے عمر 38 برس تھی. صدیق کا ساتھ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا اور صدیق کا پیغمبر کے ساتھ 61 سال کا ہے, اور علی المرتضی کا پیغمبر کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ 29 سال کا ہے. ساتھ کو دیکھو صدیق آگے ہے, ایمان لانے کو دیکھو صدیق آگے ہے, مال دینے کو دیکھو صدیق آگے ہے, مسجد بنانے کو دیکھو صدیق آگے ہے, معراج کی تصدیق کرنے کو دیکھو صدیق آگے ہے, اور آپ کو دیکھو صدیق آگے ہے, ملک کو دیکھو صدیق آگے ہے, انہیں ہاتھ کو دیکھو صدیق آگے ہے, ہدایت کو دیکھو صدیق آگے ہے, مسجد ماس کو دیکھو صدیق آگے ہے, پیغمبر کے بعد پیغمبر کے پاس جانے کو دیکھو صدیق آگے ہے. صدیق تمہیں ہر مرحلے پر آگے ہی آگے نظر آئے گا, کہیں بھی دیکھو صدیق آگے. اور فرمایا اے ابو بکر جس نے مجھ پہ احسان کیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں, لیکن تیرے احسان مجھ سے نہ اٹھ سکے. رب کی بارگاہ میں التجا کر کے تجھے بدلہ دلواؤں گا. میں کہتا ہوں صدیق نے دنیا میں بڑے احسان کیے. صدیق وہ محسن ہے سنیو جس کے احسان قیامت کے روز بھی ہوں گے, جس کے احسان قیامت کے روز بھی ہوں گے. وہ روایت پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حشر کی گرمی بپا ہے, میدان محشر قائم ہے, تپتے کی طرح تانبے کی طرح تپتی زمین ہے, سورج کے کرہ کی وجہ سے ہر شخص جل رہا ہے, اپنی اپنی گرمی ہے, پسینے میں شرابور ہے, یہ ساری امتیں کھڑی ہوئی ہے, پریشان ہے, پسینے میں ہے, کوئی جائے پنا نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی پینے کو پانی نہیں ہے, لوگ سوچتے رہیں گے, تڑپتے رہیں گے, روتے رہیں گے. آخر ساری انسانیت مل کر یہ فیصلہ کرے گی کہ اللہ کے سامنے صاف کرے, اپیل دائر کرے کہ پروردگار عالم میزان عدل کے کر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر, تاکہ جنتی جنت میں جائے, جہنمی جہنم میں جائے, سب مل کر آدم کے دروازے پر آ کر کہیں گے اے اللہ, اے والد محترم, اے پوری قوم کے پوری انسانیت کے والد محترم, آپ ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ ہیں جو مسجود ملا کے ہے, آپ ہیں جو جنت میں رہے ہیں, آئیے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. آدم انکار کر دیں گے, نوح انکار کر دیں گے, ابراہیم انکار کر دیں گے, اور موسیٰ عیسیٰ انکار کر دیں گے, ساری امتحان کر پیغمبر کے دروازے پڑھائے گی, حضور ساتھ چلیں گے, رب کی بارگاہ میں سجدے پر جائیں گے, سارا ساتھ تک اللہ کی حمد و ثنا تعریف و تصدیق مد و حکمت کو بیان کر رہے ہیں. آواز آتی ہے عرفات گیا محمد سر چوتا پچپا کی شفا, پیغمبر سر اٹھائیے, مانگیے دیتا ہوں, سماج کیجیے قبول کرتا ہوں. حضور فرمائیں گے پروردگار میدان عدل قیام کر دے, حساب و کتاب شروع ہو, اللہ حکم دے گے میدان عدل قیام کر دی گئی, اور اس کے پلڑ ہونے فرق کے کائنات کے دونوں کناروں کو چھیڑ دیے. اللہ رب العالمین میدان عدل قیام کر کے فرمائیں گے پیغمبر میدان عدل قائم ہے, لائیے حساب و کتاب کے لیے کسی کو پیش کرے. حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک ہر عادت کی طرف, صاحب کی طرف, متقی کی طرف اور میری نظر اٹھے گی, ہر طرف سے مایوس ہو کر نظر واپس آئے گی, اچانک اچانک اور نظر میری کافر کے بیٹے کی طرف ابو بکر کی طرف آئے گی. میں کہوں گا صدیق گوشت رب کی بارگاہ میں پیش ہو, حساب و کتاب دے. ابو بکر تو آ, فرمایا میرا صدیق اٹھے گا, نام اعمال کی گٹھی سر پہ اٹھا کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا, رب کی ذات کا غصہ رحمت میں تبدیل ہوگا. اللہ کے عالم فرمائے گا میرے محبوب کس کو بھیجا ہے؟ جس کو اولاد دیا تو آپ پہ قربان, مال دیا تو آپ پہ قربان, زندگی دی تو آپ پہ قربان,
دولت دی تو آپ نے قربان، میں کس کا حساب لوں؟ آپ نے کس کو بھیجے؟ فرمایا لوگوں صدیق وہ ہے اور جس کو دیکھ کر رب کا جلال جواب میں بدلے گا، رب کی رحمت جاش میں آئے گی، میں دامن شفا پھیلا دوں گا۔ صدیق کے احسان روزے کے آمد، صدیق کے احسان روزے کے آمد۔ آگے چلیے، میدان توڑ رہی ہے، جنتیوں کو ٹکٹ مل گئے، جنت کی طرف چل پڑے، پرسرات عبور کی۔ جنت کے کتنے دروازے؟ آٹھ دروازے۔ جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے لیکن دروازے کھلتے نہیں، دروازے نہیں کھلتے۔ لوگ کہتے ہیں حساب و کتاب دے آئے ہیں، جنت کا ٹکٹ لے آئے ہیں، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ دروازہ کھلتا کیوں نہیں ہے؟ ہم جنت میں داخل ہوں، وہ دروازے سے کہیں گے اور جنت کے دروازے ٹکٹ دے، جنت کے دروازے پاس دے، جنت کے دروازے اجازت نامہ دے، کھلتا کیوں نہیں ہے؟ اب آتا ہے جی، کوئی جنت میں داخل نہیں آ سکتا اور جب تک صدیق نہ آئے۔ مجھے ٹکٹ لے کر بھی صدیق کی ضرورت ہے، مجھے پاس لے کر بھی صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ پھر سوال ہوا، اللہ کے رسول صدیق ایک دروازے آٹھ، ہر دروازے نے مطالبہ کیا، اب کیا ہوگا؟ پہلے کس کو شرف کی ملے گا؟ دوسرے نمبر پر کون؟ فرمایا دوسرے نمبر کی تو بات ہی نہیں، ہر ایک کہے گا پہلا نمبر مجھے چاہیے، پہلا نمبر صدیق کا بھی پہلا نمبر، ہر دروازہ بھی پہلا نمبر مانگتا ہے۔ پھر کیا؟ صدیق تیری صورت میں رب سب سات فرشتے پیدا کرے گا، پھر آنکھوں کو جنت سے گزارے گا، صدیق گزریں گے، دروازے کھلیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کسی کو اس روایت پر اگر اعتبار نہ آئے، کوئی کہے کہ یہ تو قیامت کی بات ہے کہ صدیق کے آنے سے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اگر یقین نہ آئے تو چل مدینہ ہے، جب صدیق کا آخری وقت آئے فرمایا مجھے کفن دینا، مجھے غسل دینا، اسی لباس سے کفن دینا اور جنازہ پڑھا کر اس جنت کے دروازے پہ رکھ دینا۔ جنازہ پڑھانا، جنازہ پڑھانا، جنازہ پڑھانا، کفن دینا، غسل دے کے اس جنت کے دروازے پہ، دروازہ نہیں کھولنا، تالا نہیں کھولنا، کنڈا نہیں کھولنا، دروازے پہ لا کر رکھ دو اور کہو صدیق آ گیا ہے، کہو ابو بکر آ گیا ہے، آواز لگانا پیغمبر یار راہ آ گیا ہے، جنت کو مخاطب کر کے کہنا پیغمبر کا یار راہ پہنچے، کیا کیا ہے، کہا ٹھیک ہے، جنازہ کیا ہے، کفن پہنائے، اور جب صدیق کا جنازہ جنت کے دروازے پہ آئے آواز لگی صدیق کا ہے، دروازہ کھلا کہ حاضر ہے۔ کہ جب صدیق آئے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جب صدیق آئے تو جنت کا دروازہ باہر کھلتا ہے۔